وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نیک اعمال کی توفیق. کسی بھی نیک عمل کی توفیق اور پھر اس نیکی کا آسان ہونا, یہ فیصلہ زمین پہ نہیں ہوتا, یہ عرش پر ہوتا ہے. عرش الہی پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس بندے کو نیکی کی توفیق ملنی ہے اور نیکی کا راستہ کس طرح اس کا آسان ہوتا ہے. گویا ایمان والوں کے لیے یہ خوشی اور سعادت کی بات کہ اگر اس نے نیکی کے کام کیے, نیکی کا جذبہ دل میں آیا اور کر بھی لیا, تو یہ حقیقت میں اللہ کے آسمانی فیصلے اور عرش کے فیصلے ہیں جو ظاہر ہوئے. تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کہ میرے بندہ اس کے دل کا تعلق ہم سے ہو جائے, اس کے دل کا ربط اللہ سے ہو جائے, تو اللہ بھی ایسے ہی راستے اس کے لیے آسان کرتے ہیں. انہی آسان راستوں میں ایک آسان راستہ یہ خانقاہی نظام بھی ہے. یہی نظام ہے ایسا نہیں, بلکہ اللہ سے جڑنے, اللہ سے ربط و تعلق پیدا کرنے, دل میں خشیت کو لانے, دلوں میں رقت اور نرمی کو لانے کا ایک آسان سا طریقہ یہ خانقاہی نظام ہے. یہی طریقہ ہے ایسا نہیں ہے, اللہ نے اور بھی طریقے اپنے تک پہنچنے کے بنائے. اب ایک طرف انسان کی یہ تمنا ہے کہ میرا دل صاف ستھرا رہے, ہمارے دل میں رقت رہے, ہمارے دل میں اللہ کی محبت رہے, ہمارے دل میں بے چینی اور بے قراری اور پریشانی نہ رہے. انسان یہ چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے, مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز انسان کے دل کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے اور جو چیز انسان کے دل کو سب سے زیادہ بے چین بناتی ہے, وہ ہیں 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن 10 چیزوں میں سے, 10 باتوں میں سے اگر ہم کسی بات سے نہ بچیں تو ہمارا دل بے چین رہ سکتا ہے. دلوں کی بے چینی 10 راستوں سے آتی ہے. ذرا غور سے سنیے گا کہ دلوں کی بے چینی اور دلوں کی خرابی 10 راستوں سے آتی ہے. دل کی خرابی اور دل کی بے چینی اور دل کی ظلمت سب سے پہلے انسان کے آنکھوں کے راستے سے پہنچتی ہے. دل کی ظلمت, دل کی تاریکی اور دل کی قساوت انسان کے زبان کے راستے سے اندر پہنچتی ہے. دل کی قساوت، دل کی سختی، دل کی ظلمت انسان کے کانوں کے راستے سے پہنچتی ہے. تو انسان کی زبان ہو یا انسان کی آنکھ ہو یا انسان کے کان ہو. اور نمبر چار، دل تک جو ظلمت پہنچتی ہے، جو قساوت آتی ہے، دل میں جو سیاہی آتی ہے وہ انسان کی گندی فکروں سے آتی ہے. تو گویا انسان کا ذہن، اس ذہن اور دماغ کے راستے سے بھی ظلمت آتی ہے. یہ چار راستے ہیں ظلمت کے، آنکھ بھی ہوئے، کان ہے، ناک، منہ ہے، زبان ہے، اور انسان کا دماغ ہے. اور پانچویں نمبر پہ جو شبہ والی چیزیں انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے، شبہ والی چیز انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے، یہ منہ کے راستے سے بھی انسان کے دل تک ظلمت سیاہی پہنچتی ہے. انسان کا دل برباد و ویران ہوتا ہے. اور چھٹا راستہ بروں کی صحبت ہے، گندا ماحول، بری صحبت ہے. اس بری صحبت، گندے ماحول سے بھی خود بخود انسان کے دل تک ظلمت سیاہی، قساوت، سختی پہنچتی ہے. اور ساتواں ایک راستہ ہے جس کو جھگڑا کہا جاتا ہے. جھگڑے چاہے دشمنوں سے ہوں، گھر کے باہر ہو، یا جھگڑے چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے بھائی سے ہو، گھر میں بڑوں سے ہو یا چھوٹوں سے ہو، ان جھگڑوں کی بنا پر بھی، کسی سے بھی جھگڑا ہو، ان جھگڑوں سے بھی انسان کے دل کے اندر ظلمت اور سیاہی پیدا ہوتی ہے. تو صحبت بد بھی ہے اور جھگڑے بھی ہیں. اسی طرح نماز کی لاپرواہی، انسان نماز سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، نماز کو انسان چھوڑ دیتا ہے. نماز کی لاپرواہی سے بھی انسان کے اندر آٹومیٹک انسان کے دل پہ ظلمت اور اس کی سیاہی آتی ہے. نماز کی لاپرواہی کے ساتھ ساتھ انسان کا دل جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور جس سے انسان کے دل کے اندر ظلمت اور سیاہی پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ ہے انسان کا غلط ماحول میں بیٹھنا، غلط ساتھیوں کے ساتھ اس کا رہنا. کہ انسان غلط ساتھیوں کے ساتھ رہے گا تو دنیا کی محبت اس کے دل پہ چھا جائے گی. اور دنیا کی محبت چھانے کی پہچان یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام کو چھوڑ دے، شبہ اور حلال کا فرق چھوڑ دے. تو یہ ہے انسان کی ظلمت کی وجہ. مال آنا چاہیے، چاہے حرام طریقے سے ہو، چاہے مشتبہ اور شبہ والا مال ہو. یہ تقریباً نو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک آخری چیز ہے جس کو عجب کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں چاہے مال کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے ہوں، چاہے دین کے اعتبار سے ہوں. اللہ نے حج کا موقع دیا، عمرے کا موقع دیا، بار بار تلاوت کا موقع دیا، بار بار نفل کا موقع دیا، نوافل کا اللہ نے موقع دیا. اس کے بعد اپنے آپ میں، اپنے دل میں اپنی قیمت لگانا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگنا، یہ ہے عجب. یہ دسویں نمبر پر عارفین نے عجب کو بیان کیا ہے سب سے اخیر میں. گویا اندازہ لگائیں کہ آج جس دل کو ہم بنانا چاہتے ہیں، اور ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ میرا دل ایک ایسا دل بنے جو اللہ کو پسند آ جائے، ہمارے دل میں بے چینی اور بے قراری نہ ہو، تو ایسے دل کو خراب کرنے والی چیزیں دس راستے ہیں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، دماغ سے، منہ سے، صحبت بد سے، جھگڑوں سے،
دنیا کی بے جا محبت سے اور اس طرح کی چیزوں سے عجب سے ہمارا دل خراب ہوتا ہے. اور یہی دل پر جب خرابی آتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے؟ قرآن کریم نے دل کی خرابی کے پانچ درجے بتائے ہیں. سب سے پہلے شروع شروع میں انسان کے دل پہ ظلمت آتی, وہی ظلمت بڑھتے بڑھتے زنگ کاٹ کھانا زنگ کی شکل میں اختیار کرتا ہے. پھر وہی ظلمت اور زنگ کے بعد اسی دل میں قساوت پیدا ہوتی, ایک سختی پیدا ہوتی. پھر اس کے بعد اسی قساوت کے بعد انسان کے دل پر ایک مہر لگ جاتی. جب مہر لگ جاتی ہے تو ہزار نصیحت کی بات انسان سنتا ہے, ہزار کوئی انسان اس کے پاس جا کر دین کی دعوت کی بات کرتا ہے, اسے دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی, اسے نفرت ہوتی. انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل کی دین کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی, الجھن ہوتی ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر تالا لگ جاتا ہے. یہ ہے دل کے احوال. ہم اور آپ یہاں جمع ہیں, خدا کے گھر میں آئے ہیں, ہر اپنی سہولت کے مطابق وقت لے کر آیا ہے. اب ذرا سوچنا ہے کہ ہمارے دل پر یہ خرابی کن کن راستوں سے آتی ہے, یہ سوچنا ہے. بیان نہیں, یہ سوچنا ہے ہمیں کہ جس دل کو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ دل میں یہ خرابی کن کن راستوں سے میرے اندر آ رہی ہے. جب انسان کسی ایک فکر کے ساتھ اللہ کے گھر میں, اللہ کی طلب میں, اللہ کی رضا کے ارادے سے, اپنی گندگی کو دور کرنے کے سچے جذبے سے جب انسان جمع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے من کی آنکھ, اس کے دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں. اور پھر انسان جب اپنے آپ میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے, اسے اپنے دل کی اصل حقیقت نظر آتی ہے, اور دل کا پردہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے. اور پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اس لبادے میں ہوں, اس لباس میں ہوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ خود میرا دل نہ معلوم کتنی گندگیوں کا پنندہ بنا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو, جہاں ہم اپنے ظاہر بدن کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدن پہ کیا کیا گندگی لگی ہے, وہی ہمیں اپنے دل پہ بھی جھانکنا ضروری ہے. سنیے ذرا, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عارف تھے, اللہ کی عبادتوں میں تھے اور حقوق العباد کی پوری پوری ادائیگی میں تھے. کسی بندے کا حق تلف نہیں ہوتا تھا, اس بات کا ہمیشہ خیال کہ کسی بندے کو نہ تکلیف پہنچے, ہمیشہ وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی فکر میں رہتے تھے. فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے دل کو روشن کروں, اپنے دل میں اللہ کے نور کو اتاروں, میرا دل روشن رہے, میرا دل مجلہ اور مصفہ رہے. تو میں نے 12 سال تک اس بات کی کوشش کی کہ کسی برے ماحول برے ساتھی کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. 12 سال تک اس بات کی کوشش کی کہ میری آنکھیں, میری زبان, میرے کان, میرے دماغ اور میرا حلق یہ ان چیزوں سے بچے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں کو بچاتا رہا, اپنی زبان, اپنے کان کو بچاتا رہا, مشتبہ چیزوں کے کھانے سے بچتا رہا, بری صحبتوں سے, دنیا کی محبتوں سے میں بچتا رہا. فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے 12 سال تک میں نے بچنے کی کوشش کی, اور اس بات کی میں نے محنت کی کہ میرا دل ذرا دل روشن بن جائے. تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ 12 سال کے بعد میں نے سوچا کہ پھر سے ذرا میں اپنے دل پر گہری نظر ڈالوں اور اپنے دل کو جھانکوں کہ میرے دل میں کچھ اور تو نہیں. فرماتے ہیں 12 سال کے بعد میں نے اپنے دل کو جھانکا تو مجھے اپنے دل میں عجب اور خود پسندی نظر آئی. اللہ اکبر. سوچے ذرا, جس اللہ نے ہمیں جس لائن سے لگایا ہے، چاہے مدرسے کے لائن سے ہو، چاہے دعوت کے لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے اللہ نے ہمیں آپ کو لگایا ہے، کیا معلوم کہ سب کچھ کرتے ہوئے، سارے بھلائی اور سارے اچھائی کے کام کرتے ہوئے بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں وہ عجب اور خود پسندی تو آ رہی ہو، میں سامنے والے ساتھی کو ذرا کمتر سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کے اندر کچھ کمالات اور خوبیاں اور اچھی چیزوں کو پا کر اپنے آپ کی قیمت لگا رہا ہوں. فرماتے ہیں جب 12 سال کے بعد میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرے دل میں عجب نظر آیا، میرے دل میں بڑائی اور اچھائی نظر آئی. پھر میں نے سوچا کہ نہ میں تو تباہ و بربادی کے راستے پر ہوں، پھر میں نے مجاہدہ کیا، پھر میں اللہ سے مانگتا رہا، روتا رہا، اللہ یہ دل تو بالکل ناپسندیدہ ہے. 5 سال پھر میں نے محنت کی کہ اس 5 سال میں نہ آنکھوں سے گناہ ہو، نہ ذہن میں دماغ میں کسی کی بدگمانی آئے، نہ کسی انسان کو میں حقیر سمجھوں، بس میں رہوں، میرا اللہ رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہوں. اس طرح میں نے مزید 5 سال جب میں نے محنت و مجاہدہ کیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ اب میں فنا ہو گیا ہوں، کسی چیز کی نسبت اب میری طرف ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ خیال ہوتا ہے اللہ کی طرف. تسبیح پڑھی تو اللہ کی طرف دھیان گیا، راتوں کو پڑھ کر سویا تو اللہ کی طرف دھیان گیا، ہر بات میں اللہ کی طرف دھیان، اور اپنی کوتاہی اپنی کمی پر ہمیشہ خیال، اور دوسرے ہر بھائی کو اپنے سے 1000 درجہ بہتر سمجھنے لگا. تب مجھے لگا کہ ہاں اب میرا نفس جو ہے اب مرا ہے، اب عجب سے میں اپنے آپ کو بچا سکا ہوں. اللہ اکبر. یہ چیزیں کہ انسان جب عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسا باریک حملہ ہے، یہ دلوں پر ایک ایسا باریک حملہ ہے کہ انسان کو جلدی اس کا پتہ نہیں چلتا. کہاں پتہ چلتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب انسان کسی بڑی اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، ایک خاص نظام کے تحت انسان رہتا ہے، ایک ہی فکر لے کر کہیں پہ جمع ہوتا ہے، اور اس ارادے سے بیٹھتا ہے کہ آج تو کم سے کم چند گھنٹے مجھے اپنے دل کو جھانکنا اور تاکنا ہے، میرے دل میں کیا کیا ہے آج مجھے یہی دیکھنا ہے، تو اللہ رب العزت اس جذبے کی بنا پر اس کے دل کی چیزوں کو اس پہ کھول دیتے ہیں. اس کا دل اسے بتاتا ہے تیرے دل میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں. اس لیے میرے دوستو، ذرا آج ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ذرا ہم اپنے دلوں کو جھانکیں گے اور دل کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اس سے اپنے دل کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہی کوشش انسان جب کرتا ہے تو دل میں تقوی کا خیال آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا، فقلت یا رسول اللہ اوصنی، میرے پیارے آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی دوسرا موجود نہیں، تو تنہائی میں گویا ایک خاص اپنے لیے پوائنٹ، ایک اہم چیز پوچھنا چاہتے ہیں. تو حضرت معاذ نے کہا، اوصنی، مجھے آپ ذرا کچھ وصیت کر دیجئے. باپ مرتے ہوئے بیٹے کو تنہائی میں وصیت کرتا ہے. آپ سے کہا، اوصنی، مجھے ذرا وصیت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ ما استطعت. اے معاذ، اگر دل کو روشن کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ربط و تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو جہاں تک ہو سکے اپنے ظاہر کو بھی گناہ سے بچاؤ اور اپنے باطن اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچاؤ. تقوی کا تعلق دونوں سے ہے، اپنے ظاہر کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور اپنے باطن اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا، وذکر اللہ عند کل حجر و شجر. معاذ، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے رہنا، ظاہر اور باطن کے گناہوں سے بچانا، اور فرمایا وذکر اللہ عند کل حجر و شجر، اور کسی درخت کے پاس سے گزرو وہاں بھی اللہ کو یاد کرنا، کسی پتھر کے پاس سے گزرو وہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا. کیوں؟ یہ ذکر الہی کا نور جب تیرے دل پہ پڑتا رہے گا تو تیرا دل گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِذَا عَمِلْتَ بِسُوءٍ جب تجھ سے کوئی برا ہو جائے جب کوئی کام ہو جائے فَحْدِثْ لَهُ التَّوْبَا تو اللہ کے سامنے رجوع کر لینا اللہ کے سامنے جھک جانا پروردگار کے سامنے توبہ کر لینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات فرمائی کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور ذکر الہی یہاں عند کل حجر و شجر عام طور پر حجر اور شجر یہ گھروں سے باہر ہوتے ہیں اشارہ ہے تم اکثر و بیشتر اللہ کا ذکر کرتے رہنا تم اگر اکثر و بیشتر اللہ کا ذکر کرو گے یہ ذکر تجھے بری صحبتوں سے بچائے گا یہی ذکر تجھے گناہوں سے بچائے گا ورنہ یاد رکھیے انسان اگر گناہ سے نہ بچے گناہ کے ماحول سے نہ بچے تو تنبیہ الغافلین میں علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب روایت حضرت کعب احبار کے واسطے سے نقل کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان چاہے صالحین کے برابر عمل کرتا رہے انسان چاہے صالحین کے برابر عمل کرتا رہے لیکن اگر وہ بری صحبتوں سے نہیں بچتا بری صحبتوں سے نہیں بچتا تو پروردگار فرماتے ہیں کہ اس کے صالحین کے برابر عمل اگرچہ ہوں اگر بری صحبتوں سے وہ نہیں بچتا تو خطرہ ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے اور اس کا انجام فاسق و فاجر کی طرح ہو جائے یہ تنبیہ الغافلین میری روایت نقل کی اور پھر فرمایا ایک انسان چاہے فاسقوں کی طرح عمل کرتا ہو بہت سارے فاسقوں کی طرح عمل کرتا ہو لیکن وہ بندہ صالحین کی صحبت میں اگر بیٹھتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اچھے اچھے نیک کام کی توفیق دوں گا اور صالحین کی جماعت میں اس کو شامل کر دوں گا یہ صالحین کی صحبت کی برکت ہے میرے دوستو آج ہم آپ دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو آج پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے جہاں دیکھیں جس طرف جائیں ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے اس لیے آج ہم چاہے جوانی کی زندگی میں ہوں یا کسی بھی حال میں ہوں آج برے ساتھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور برے ساتھیوں کا اثر ہمارے دل پہ پڑ رہا ہے نہ ہمیں آنکھوں میں آنسو ہے نہ ہمیں خشوع خضوع ہے نہ ہمیں نماز کے لیے انابت و توجہ ہے یہ تمام چیزوں کا ہونا لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر ہم فتنوں سے بچ پائیں گے اسی بنیاد پہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے ذرا غور سے سننے کی بات ہے حضرت شیخ زکریا فرماتے تھے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مدرسے میں ذکر کی مجلسیں لگے مدرسے میں جہاں صبح سے شام تک قرآن پڑھایا جاتا ہے جہاں صبح سے شام تک احادیث پڑھائی جاتی جہاں علوم نبوت ہمیشہ پڑھائے جاتے ہیں آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں ذکر کی مجلس لگے اسی ذکر کی مجلسوں سے مدرسے فتنوں سے محفوظ رہیں گے گویا اتنا بڑا انسان جو ہر دم جنہوں نے حدیث کی میں اپنے آپ کو لگائے رکھا اور جن کی فکروں کو اللہ نے کس طرح قبول فرمایا کہ ان کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب آج پوری دنیا میں ہر زبان میں پڑھی جاتی یہ ان کی فکروں کی برکت ہے دین کے خاطر وہ فرماتے ہیں مدرسوں کے لیے جب مدرسوں میں رہنے والے جو علماء ہیں جو حفاظ ہیں جو صبح سے شام تک قرآن و حدیث کے ورق میں ہیں جب وہ فتنے سے بچنے کے محتاج ہیں تو ہمارا آپ تو ہمیشہ بازاروں میں رہتے ہیں ہمارا آپ تو ہمیشہ دکانوں میں رہتے ہیں سڑکوں پہ رہتے ہیں کیا ہمارا آپ فتنوں سے بچنے کے محتاج نہیں ہیں یقیناً ہم زیادہ محتاج ہیں لہذا حضرت کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہنا چاہیے کہ فتنوں سے بچنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ہم ذکر کی مجالس میں اس نیت سے شریک ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں فتنہ قلب سے محفوظ فرمائے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب بڑے بڑے اجتماعات سے واپس آتے تھے اور بڑے بڑے دعوتی سفر سے واپس آتے تھے تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کے بیانات میں ہے کہ حضرت تشریف لاتے پھر اس وقت میری جوانی کا عالم تھا تو آپ فرماتے کے سامنے جو مقبرہ ہمایوں ہے وہاں جاؤ ذرا کچھ جگہ کو صاف کر دو. کچھ طلبہ جاتے وہاں صفائی ہوتی اور حضرت وہاں مسلح لے کر چلے جاتے اور مسلح لے کر وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر فرماتے نماز کا وقت ہو جائے تو دو طالب کو بھیج دینا تاکہ میں یہی نماز پڑھوں, جماعت سے نماز پڑھوں. کیوں؟ آ سکتے تھے مگر چاہتے تھے چند گھنٹے ہمارے یکسوئی کے ساتھ, خلوت کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے. چل کر آ سکتے تھے, نماز پڑھ کے جا سکتے تھے مگر جماعت کی فضیلت بھی حاصل ہو. تو دو طالب طے ہوتے تھے اور دو بچے جا کر وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. معلوم ہوا اپنے دل کو بنانے, دل کو سنوارنے, دل کی طاقت کو بلند کرنے, دل میں نورانیت کو اتارنے اور لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی چند گھنٹے اللہ کی جگہوں پر بیٹھیں, وہاں یکسو ہو کر محتاج بن کر اپنے گندے دنوں کو, ناپاک پرا گندا دنوں کو, پتھر سے زیادہ سخت دنوں کو پروردگار کے گھر میں لا کر پیش کر دیں. اللہ ہم چند گھنٹوں کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں. کوئی مریض اگر کسی ڈاکٹر کے یہاں صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک لائن لگایا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ اتنے گھنٹوں سے لائن میں بیٹھا ہے تو کیسا بھی ڈاکٹر ہوگا, تھکا مادہ ہوگا, اس کا دل اس مریض کے لیے نرم ہو ہی جاتا ہے. ہم اور آپ پروردگار کے سامنے اس جذبے سے بیٹھیں, پروردگار ہم اپنے بیمار دل کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہمارا دل بیمار نہ رہے مگر میرے اللہ ہم دل کی بیماری کو ختم نہیں کر پاتے. اللہ آج چند گھنٹوں کے لیے تیرے در پر آ گئے, اللہ ہمارے دل کی بیماری کو دور فرما. یہ جذبہ, یہ دل کی تمنا, یہ دل کی آہ اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے اور پروردگار انسان کے دل کو بدل دیتا ہے. میرے دوستو, جہاں آج ہمارے دلوں میں کچھ بیماریاں ہیں, دلوں میں بیماریوں کے فتنے ہیں, وہیں دیکھیں عالمی طور پر اور ملکی طور پر, عالمی طور پر ملکی طور پر ایک فتنے لگے ہوئے ہیں. ہر ایمان والا یہ کہنے میں مجبور ہے, پتہ نہیں آنے والا زمانہ کیسا ہوگا, آنے والا وقت کیسا ہوگا, چند مہینے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ فتنوں کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چند گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں گزاریں اور گزار کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے دل کی قساوت کی وجہ سے, ہمارے دل کی سختی کی وجہ سے اللہ امت پر کوئی حالات نہ ڈالیے, اللہ امت کو پریشانیوں سے بچا دیجئے. کیا معلوم اگر آنے والے چند مہینوں سے پہلے اگر امت کے جوان, امت کے احباب اللہ کی بارگاہ میں چند گھنٹے راتوں پر گزاریں گے, روئیں گے تڑپیں گے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کے رونے تڑپنے پر اور اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ تڑپیں گے تو اللہ دنیا کے فتنوں کو ختم کر دیں گے, آنے والے حالات اور آنے والی مصیبتوں سے پروردگار بچا دیں گے. ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں ہمیشہ ایک بات ہوتی رہتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, اسباب اپنی جگہ پر ہیں مگر ہمارا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے, لہذا اپنی اصلاح کی فکر بھی ہو, اپنے دل سے ظلمت کو دوری کی فکر بھی ہو. ورنہ تو ظاہر بات ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کنواں ناپاک ہو گیا, کنواں ناپاک ہو گیا, اب کنویں کو ہمیں پاک کرنا ہے, صاف ستھرا کرنا ہے, لیکن ہم کنویں سے پانی تو نکالتے جا رہے ہیں مگر کنویں میں جو چوہا پڑا ہوا ہے, جو کتا پڑا ہوا ہے, جو نجاست پڑی ہوئی ہے, ہم اس نجاست کو نہ نکالیں, اس نجاست کو نہ نکالیں, اس چوہے کو نہ نکالیں اور پانی کو نکالتے چلے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کنواں کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جب تک اپنے دل کے گندگی کو, اپنے دل کے مردے کو نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمارا ظاہر پاک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آج ہم اسی واسطے جمع ہوئے ہیں کہ ذرا سب سے پہلے نمبر پر اپنے دل کے حال پہ نظر ڈالنا ہے, اپنے دل کی گندگیوں کو دیکھنا ہے, اپنے دل کی بیماریوں کو دیکھنا ہے, اور اسی بیماری کو دور کرنے کے خاطر اللہ کے سامنے ذکر کرنا ہے, آہوزاری کے ساتھ, انابت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. جو بندہ انابت کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ اس کے اثرات اس کے دل پہ ڈالتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ جمع ہونے کا جو مقصد ہے, جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, کہ امت کے واسطے ہمیں رونا ہے، امت کے واسطے ہمیں تڑپنا ہے، امت کو ظاہر دنیاوی حالات سے بھی، دنیاوی مصائب سے بھی، دنیاوی پریشانیوں سے بھی، ظالمانہ پریشانیوں سے بھی بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور جو ایمانی عملی اخلاقی بگاڑ ہیں، ان عام ایمانی اور عملی اور اخلاقی بگاڑ سے کو دور ہونے اور اچھے ماحول کو پیدا ہونے کے لیے دعا کرنی ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے دوستو، انہی دو فکروں کے ساتھ ہمارا آپ یہاں پہ جمع ہیں. جتنا ہم یہاں پر اپنے آپ میں اس فکر کو سوار کریں گے، انہی فکروں کے ساتھ یہاں پر رہیں گے، اتنا ہی آپ اپنے آپ میں فائدہ محسوس کریں گے. اگر آپ نے ایسی سمجھا کہ چلو کوئی بیان ہے سن لیا اور چلے گئے، یا تھوڑا وقت تھا گزار لیا، شاید وہ فائدہ نہ ہوگا جو ہونا چاہیے. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے، جب تک آپ اس ماحول میں رہیں، جو عشاء کے بعد تک ہوں یا فجر تک ہوں، اللہ واسطے اللہ واسطے آپ تمام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، کوئی ضرورت سے زیادہ کسی سے کوئی بات نہ کرے. کوئی بہت ضرورت ہو تو آدھے منٹ کی بات کر لیجئے، ورنہ یہ سمجھ جائیے کہ مجھے اپنے دل کے لیے اور امت کے واسطے اللہ سے کچھ لینا ہے، اللہ کے سامنے گداگر بن کر فقیر بن کر لینا ہے. بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے دربار لگایا، اب بادشاہ کے دربار میں کوئی جائے اور کوئی کسی اور کو دیکھے، کسی اور سے بات کرے، کسی اور سے ہنسی کرے، تو ظاہر ہے بادشاہ کی نگاہ اگر دیتے وقت پڑ گئی کسی پر جو ہنس رہا ہے، بے توجہ لاپرواہ ہے، تو بادشاہ دے گا کیا، ناراض ہو جائے گا. اس لیے آئے ہوئے تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کو جب تک رہنا ہے، اس وقت تک پوری یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے ہر دم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہنا ہے. انشاءاللہ آپ اس کے فائدے محسوس کریں گے. اسی کے خاطر کہ اپنا بھی فائدہ ہو اور امت کے خاطر بھی روائیں دعائیں ہوں، تڑپنا ہو میرے دوستو. آج امت جس طرح کی فتنوں میں، بے چینی میں، بے قراری میں، ظلم و ستم میں، اور ظلم و ستم کی اسکیم بنائے جا رہے ہیں، اس میں جکڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر اپنا درد دل پیدا کریں، سوز دل پیدا کریں اور سوز جگر پیدا کریں. اور ظاہر بات ہے یہ درد دل، یہ سوز دل، یہ آنکھوں کا رونا، یہ دل کا تڑپنا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل خود گندگیوں سے پاک نہ ہو گیا، جب تک کہ دل خود اپنی قساوت اور اپنی گندگیوں سے صاف نہ ہو گیا ہو، اس وقت تک دل میں کیا رقت آ سکتی ہے، اس وقت تک دل میں کیا سوز آ سکتا ہے، اس وقت تک دل کیا تڑپ سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپیے بھی، اللہ سے مانگیے بھی، اپنے آپ کے لیے مانگیے، اولاد کے لیے مانگیے. اب تھوڑی دیر ہم اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، مگر ذکر آپ کریں اس انداز میں، اس پیار کے انداز میں، اس محبت کے انداز میں کہ آپ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ جائیں. اگر نہیں آتے، اگر آپ کی آنکھیں نہیں ڈب ڈب آتی، تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں سوکھی ہو گئی، ایسی سوکھ گئی ہیں، ایسی سوکھ گئی ہیں کہ آدمی کوشش کر رہا ہے مگر آنسو کے قطرے نہیں آتے. اس لیے ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ ہمیں اس طرح ذکر کرنا ہے، میرا اللہ عرش پر ہے، میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ان بندوں سے ذکر کرانا ہے، تو یہ فیصلہ اللہ کا ہو چکا، میرے بندوں سے ذکر کرانا ہے، میرے بندوں کو جمع کرنا ہے، فیصلہ اوپر ہو رہا ہے اور ہم یہاں غفلتوں سے بیٹھے، کسی طرح مناسب نہیں. اس لیے پورے شوق، پورے جذبے کے ساتھ ذکر کرنا ہے. تھوڑی دیر ہم ذکر جہری کریں گے، ایک عام مجمع ہے، ایک عام ماحول ہے، اس لیے ذرا ماحول بنے، شوق بڑھے، دل لگے، اس کے لیے ہم پہلے ذکر جہری کریں گے. اس کے بعد ہمیں ذکر قلبی کرنا ہے. ذکر قلبی یعنی دل کو ذکر کرانا. آج دنیا میں ہر انسان سب کچھ کر رہا ہے، موبائل میں جیسے دیکھیں اتنے فنکشن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک انسان دماغ لگاتا ہے تو موبائل میں فنکشن بڑھتے بڑھتے اتنے فنکشن ہو گئے، اتنے ایپس اس میں آ گئے، دماغ لگایا کہاں سے کہاں انسان پہنچا. تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے دماغ کو دل پہ لگائیں؟ اپنے دماغ کو دل پہ لگائیں، اپنی سوچ، اپنی فکر کو دل پہ لگائیے، اور یہ طے کیجئے کہ آج جتنی دیر ہم خاموش ذکر کریں گے، اتنی دیر میں کم سے کم دو تین منٹ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرے. اگر اللہ اللہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، تو افسوس کی بات، صدمے کی بات، بڑی حسرت کی بات کہ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. آج دنیا والوں کو دیکھیں، تھوڑی سی محنت کر کے کیسے کیسے اپنے بدن کو ہلا لیتے ہیں. کیا ہم ایمان والے اللہ کی محبت کی طلب میں اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے دل کو اللہ اللہ کہہ کے دل کو ہلا دے. اگر نہیں کر پاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ سلیقہ نہیں, وہ شوق نہیں. اس لیے میرے دوستو آج طے کر کے بیٹھیے, اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہو سکتا. تیرے ذکر میں بیٹھے ہیں, اللہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آج ہمارے دلوں کو ذاکر بنا کر, دلوں کو پاک و صاف فرما دیجیے, اور پوری امت کو اللہ ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرما دیجیے.
لائٹ کو بند کر دیجیے,
پورے کرنا اس کا یہاں پہ آنسو کے قطرے بہا دینا, اس بوڑھے کی آنکھوں کے آنسو گاڑی پہ گئے ہوں گے, اس کی سر داڑھی کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اس لیے پورے جذبے کے ساتھ آپ حضرت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے مانگ لیجیے اپنے لیے بھی, اہل خانہ کے لیے, پوری امت کے لیے بھی. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ما هو اہلک, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم دلوں کو برباد کر چکے, اللہ دلوں کو ویران کر چکے, اللہ بدبودار کر چکے. اللہ اگر گناہوں کی وجہ سے کیڑے پڑتے دوبارہ ہمارا دل کب سے کیڑے والا بن گیا ہوتا. یہ کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے دلوں کے گناہ کو معاف کر دے. ظاہر کو تو ہم نے بچا بچا کے رکھا, ظاہر کو تو ہم نے سوار سوار کے رکھا, اللہ باطن کو گناہوں سے بھر بھر کے رکھا, اللہ دلوں کو ہمیشہ گناہوں سے لبریز بنا کے رکھا. رب کریم ہمیشہ دل گناہ کرتا رہا, اللہ دل گناہ کرتا رہا, اور شیشے اور آئینے میں چہرہ دیکھتے رہے, چہرہ کتنا صاف ستھرا ہے, میرا کپڑا کتنا صاف ستھرا ہے, کبھی خیال تک نہیں گیا, کبھی خیال تک نہیں گیا میرا دل کتنا گندا ہے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما دے, اللہ دل کی پرا گندگی کو صاف فرما دے. رب کریم ہمارے دلوں سے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کیا خبر ہمارے دل میں عجب چھپا ہوا ہو, چھپا ہوا ہو, حسد چھپا ہوا ہو, کینہ چھپا ہوا ہو, بدگمانی چھپی ہوئی ہو, بڑائی چھپی ہوئی ہو, غصہ چھپا ہوا ہو, اللہ انتقام کا جذبہ چھپا ہوا ہو, اللہ دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہو, اے اللہ ہمارے دل کے امراض کو دور فرما دیجیے. اللہ آج تیرے در پر آئے ہیں, اللہ تیرے گھر پر آئے ہیں, اللہ تیرا گھر ہے, اللہ تیرا در ہے, اللہ میرا سر, میرا جھکا ہوا سر ہے. اللہ تو چاہے گردن اڑا دے, تو چاہے سر اڑا دے, اللہ تجھے ہر قسم کا حق موجود ہے, مگر میرے مولا تو کریم اللہ ہے, رحیم اللہ ہے, شفیق اللہ ہے, مہربان اللہ ہے, محبت کرنے والا اللہ ہے. اے اللہ محبت فرما کر, کرم فرما کر میرے مولا ہمارے ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما دے, باطن کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرا گناہ کرتے کرتے ہم نے دل کو پتھر بنا دیا, دل کو چٹان بنا دیا, اللہ ہمارا دل اتنا سخت اور پتھر ہو گیا کہ اللہ زندگی پہ کیف ہو گئی, زندگی پہ لذت ہو گئی, زندگی میں کوئی سکون نہ رہا, اپنے گھروں میں جا کر ہمیں گھروں میں جا کر بے چینی ہونے لگی, درد دیوار ہمیں کاٹنے لگے, اللہ ہمارا بستر کاندہ بن گیا. اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, گناہوں کا اثر ہے. اللہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی, گھر میں آباد ہو گئے. اللہ کریم ہمارے ظاہر کے گناہ کو معاف فرما کر ہمارے باطن کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج تجھ سے, آج تیرے سامنے اتنے آپ کے بندے ہاتھ پھیلا کر دلوں کی بھیک مانگتے ہیں, اللہ دلوں کی بھیک مانگنے آئے ہیں, اللہ دلوں کی بھیک مانگنے آئے ہیں. اللہ ایک تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, میری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ کریم ہمارے دل کو روشن فرما دے, اللہ دل کو نرم فرما دے, دل میں محبت عطا فرما دے, معرفت عطا فرما دے, خشیت عطا فرما دے, انعامت عطا فرما دے, حضوری عطا فرما دے, انسان عطا فرما دے, خوف عطا فرما دے, گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ ظاہر کو بچا دے, باطن کو بچا دے. اے اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما, رب کریم ذکر کا طریقہ عطا فرما, ذکر کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ اگر حضرات صحابہ, حضرت بلال، حضرت ابو ذر، سلمان و صہیب، اللہ ان کے سامنے اگر تم نے صرف ایک سوال کر دیا بس ایک سوال کا صحیح صحیح جواب دے دو اور تم جنت پہ چلے جاؤ اللہ، تو ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ننگے ہو گئے تھے، یہ بھوکے پیاسے ہو گئے تھے، یہ بے گھر ہو گئے تھے، یہ بے بستر ہو گئے تھے، اگر ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کے تلاوت کو دیکھو، ان کے ذکر کو دیکھو، تم ایک نماز لے کر آ جاؤ، ایک ذکر لے کر آ جاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں تجھے۔ ہمارے عمل کو قبول فرما، عبادت عطا فرما، عبادت عبادت عطا فرما، اخلاص عبادت عطا فرما، انعامت عبادت عطا فرما، خوف و خشیت عطا فرما، خشوع خضوع عطا فرما، عبادت کی حضوری عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری زندگی بدل جائے، اللہ تیری رحمتیں ہم پر بھی پوری امت پہ نازل ہو جائے۔ اللہ، امت جس پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، اللہ جن پریشانیوں کا وسوسہ ہو رہا ہے، جن پریشانیوں کا اللہ وہم ہو رہا، خطرہ ہو رہا ہے، اللہ کریم اس امت کی حفاظت کر۔ اللہ، ہمارے اکابر نے بہت رو رو کر، ہمارے مشائخ نے بہت رو رو کر اس امت کو بچایا بھی تھا، اس امت کو بنایا بھی تھا۔ اللہ، آج وہی امت پہ آسرا ہو رہی ہے، اللہ آج وہی امت پہ سہارا ہو رہی ہے۔ اللہ، اے کریم آقا، اس امت کے جوانوں کو رونے والا بنا دے، اس امت کے جوانوں کو راز جوٹ کر رونے والا بنا دے، اس امت کو خدا سجدے میں جا کر تڑپنے والا بنا دے۔ رب کی طرف ان کے آنسوؤں کی برکت سے پوری امت کی حفاظت فرما دے، دنیا کی امت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ، عمل کا ایمان و ایمان و یقین کو پختہ بنا دے، عمل کو زندہ فرما دے، اللہ کو بہتر بنا دے، ہم ظلم و ستم سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ، تو تو بڑا قادر مطلب ہے، اللہ بڑا قادر مطلب ہے، اپنی قدرت ظاہر فرما کر ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور ہدایت مقدر نہیں ہے، اللہ تیرے سامنے تو فیصلے موجود ہیں، اللہ فیصلہ فرما کر پوری امت کو سکون کا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ، ظلم کی انتہا بعض جگہوں پہ ہو جاتی ہے، اللہ کریم تو بڑا کرم والا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ ہماری زندگی کو نہ دیکھیے، اللہ ماں بہنوں کی عزتیں جا رہی ہیں، اللہ ماں بہنوں کی عزتیں جا رہی ہیں، بیٹیوں کی عزتیں جا رہی ہیں، بیٹیوں کی نیند رات کو اڑ چکی ہے، مطلب کون آ جائے ہماری عزت کو دامدار کر دے۔ ایسے ظلم و زیادتی سے پورے عالم کی حفاظت فرما دے، پورے ملک کی حفاظت فرما دے، ہر خطے کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، جہاں جہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کے لیے استحکام پیدا فرما کر، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ان کے اٹھے ہوئے قدموں کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر ہر جہت سے نصرت فرما دے، امت میں بیداری پیدا فرما دے، ہر کچے پکے گھر میں میرے والا اپنے نام کا بول بالا فرما دے، اپنے دین کا بول بالا فرما دے۔ اللہ، جہاں جہاں کام ہو رہا ہے، ہر جگہ کی حفاظت فرما دے، جہاں خانقاہ ہے اس کی حفاظت فرما دے، مدارس و مساجد کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اور ہمارے گھروں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما۔ کتنے ایسے بوڑھے باپ، کتنے ایسے جوان بچے جو روزی کے لیے، روزی کے لیے، برکت والی روزی کے لیے پریشان ہیں، حیران ہیں۔ اللہ، بابرکت روزی عطا فرما۔ اللہ، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تیرے دربار میں کمی نہیں ہے۔ اللہ، تم نے خود ہی کہا، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء۔ اللہ، تم نے شرط لگا دی، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ گاؤں والے، یہ سٹی والے اگر تقوی اختیار کریں گے تو میں خزانے کا دروازہ کھول دوں گا۔ اللہ، یہ تو تم نے ضابطہ بتا دیا۔ اللہ، ہم تجھ سے رابطے پر مانگتے ہیں، میرے مولا، ہم تو تقوی والے نہیں ہیں، ہم تو تقوی والے نہیں ہیں۔ اللہ، تقوی کی شرط پر اگر آپ دینا چاہیں گے، مولا، ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ، فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی برآمانی عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اولادوں کو کامیاب فرما دے، ایک کار بنا دے۔ اے اللہ، اس جگہ کو قبول فرما، میرے شہر کو قبول فرما، شہر کے اعتبار سے جو جو کام دین کے ہو رہے، جہاں جہاں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں میں ہمت و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرتے دم تک امت کی فکریں کرتے تھے، اللہ محشر میں بھی امت کی فکروں میں سجدے میں ہوں گے، آنسو کے قطروں میں ہوں گے۔ اللہ، اسی امت کی فکر ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم اس امت کے خاطر آنسو کا کوئی قطرہ تو گر جائے، اللہ امت کے خاطر رونے والا تو بچ جائے۔ اللہ کریم، ہمارے آنکھوں میں آنسو کے قطرے عطا فرما کر، اللہ گناہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے درجات کو بلند فرما، جتنے ایسے جوان جن کے والد گزر چکے قبروں میں پہنچ چکے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، صالحین و شہداء میں شامل فرما دے، اور جن کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ نصیب فرما، جتنے ایسے بوڑھے باپ جو بستر پہ پڑے پڑے اپنی اولادوں کی ترقی کی فکروں میں رہتے ہیں، اللہ ایسے بوڑھے باپ کی امیدوں کو پوری فرما دے اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔